جمعہ 28 اگست کے سیربین کے ساتھ شفیع نقیجہ مئی کا سلام. کشمیر لائن آف کنٹرول کے آر پار گولہ باری میں شدت ہے اور ہلاکتوں میں اضافہ. تجزیہ کار بولا،
پچھلے ایک سال سے جو عام لوگ اتنی بڑی تعداد میں کیوں گولیوں کا شکار بن رہے ہیں؟
پاکستانی فوج کے سربراہ نے سیالکوٹ کے متاثرہ علاقے کا دورہ بھی کیا ہے. تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے. عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے. پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ آج سیالکوٹ سیکٹر کی ورکنگ باؤنڈری پر بھارت کی جانب سے فائرنگ اور شیلنگ میں 8 عام شہری ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ بھارت نے بھی پاکستانی فائرنگ سے اپنے 3 شہریوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے. تفصیل کے ساتھ طاہر عمران.
پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ سیالکوٹ کے 4واں سیکٹر پر بھارتی فوج کی جانب سے فائرنگ اور مارٹر گولے داغے گئے، جس کے نتیجے میں 8 شہری ہلاک اور 46 زخمی ہو گئے ہیں. شدید زخمی ہونے والے 46 عام شہریوں میں 22 خواتین ہیں. دوسری جانب بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے ڈویژنل کمشنر پون کوتوال نے بی بی سی کو بتایا کہ کل سے ہی آر ایس پورا اور آرنیا سیکٹرز میں پاکستانی رینجرز کی طرف سے فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ جاری تھا، جو آج صبح تک جاری رہا.
پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں حکام کے مطابق ہونے والے بم دھماکے میں قبائلی رہنما ملک بلول ہلاک ہو گئے ہیں. باجوڑ پولیٹیکل انتظامیہ کے اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ دھماکہ نماز جمعہ کے وقت تحصیل نواگزئی کے علاقے برچمنگنڈ میں ہوا. دھماکہ گزشتہ روز بھی ایسا ہی ایک دھماکہ گزشتہ روز بھی ہو چکا ہے. تفصیل کے ساتھ حمیرہ کمل.
لیوس حکام کے مطابق دھماکہ ریموٹ کنٹرول تھا، جو ملک بالول کے گھر کے قریب سڑک کنارے نصب بم پھٹنے سے ہوا. دھماکے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے، تاہم آخری اطلاع تک کسی قسم کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی.
بھارت کی شمالی ریاست ہریانہ ملک کی پہلی ریاست ہے جہاں خواتین کی پولیس اسٹیشنز قائم کیے جا رہے ہیں. گڑگاؤں کے پولیس کمشنر نودیپ سنگھ نے بی بی سی کو بتایا کہ یہاں خواتین کے لیے تمام سہولتیں ایک چھت کے نیچے دستیاب ہوں گی. سبناز.
نودیپ سنگھ کا کہنا ہے کہ ایک 27 رکنی ٹیم کے لیے سپاہیوں کی نشاندہی کر لی گئی ہے، جس کی سربراہی ایک انسپیکٹر کریں گی اور اس میں غیر سرکاری تنظیموں کے کارکن اور مشیر بھی ہوں گے، جو قانونی مدد فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ بحالی کے کاموں میں بھی مدد کریں گے. کسی بھی ہنگامی صورتحال اور فسادات سے نمٹنے کے لیے 50 خواتین پولیس اہلکار بھی موجود ہوں گی، جن کو امن و امان کی خراب صورتحال میں استعمال کیا جائے گا.
لیبیا کے شہر زوارا کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی 2 کشتیاں الٹنے سے سینکڑوں افراد کے ڈوب جانے کا خدشہ ہے. حکام اور مقامی افراد کے مطابق ان کشتیوں میں 500 کے قریب افراد سوار تھے. پہلی کشتی میں 50 کے قریب لوگ تھے، جس سے کل مدد کے لیے اشارہ بھی کیا گیا تھا، جبکہ ڈوبنے والی دوسری کشتی میں تقریباً 400 افراد سوار تھے. آسٹریا نے یورپی یونین پر زور دیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ پناہ گزین محفوظ اور قانونی انداز میں یورپ میں داخل ہو سکیں، تاکہ تارکین وطن کو خطرناک راستوں پر سفر کرنے سے روکا جا سکے. آج ہی آسٹریا کے حکام نے تصدیق کی تھی کہ انہیں ہنگری سے متصل مشرقی سرحد کے قریب ایک لاوارس ٹرک سے جو خراب لاشیں ملی ہیں ان کی تعداد 71 ہے. آسٹرین پولیس کے ترجمان ہیلموت ماربون نے بتایا. وہ کہہ رہے ہیں ہنگری کی پولیس نے 3 افراد کو گرفتار کیا ہے اور ہمارا خیال ہے کہ ان میں ٹرک کا مالک بھی شامل ہے، جو لبنانی نجات بلغارین ہے. گرفتار ہونے والے دیگر افراد کا تعلق بلغاریہ اور ہنگری سے ہے. ہمیں ٹرک سے ملنے والی دستاویز سے معلوم ہوا ہے کہ مرنے والے تمام افراد کا تعلق عرب ملک شام سے ہے. ہیلموت ماربون کے الفاظ. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایک برطانوی شدت پسند شام میں ڈرون حملے میں ہلاک ہو گیا ہے. ہلاک ہونے والے شدت پسند کو اہم سائبر جہادی کہا گیا ہے. 20 سالہ برطانوی شہری جنید حسین کمپیوٹر ہیکر تھے اور وہ سن 2013 میں برمنگم سے شام چلے گئے تھے. وہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے منسلک اہم ہدف تھے. یہ پیغمبر اسلام کے بچپن پر بننے والی ایران کی سب سے مہنگی فلم محمد ہے، جو جمعرات کو ایران میں ریلیز کر دی گئی ہے، جسے اب تک دیکھنے والوں نے کافی سراہا ہے. اس 171 منٹ کی فلم کے خالق ایران کے بین الاقوامی شہرت یافتہ فلم ساز اور ہدایت کار مجید مجیدی ہیں. سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک کے سربراہ مارک زوکربرگ کے مطابق پہلی بار ایک دن میں فیس بک استعمال کرنے والوں کی تعداد 1 ارب سے تجاوز کر گئی ہے. انہوں نے اپنی ایک پوسٹ میں لکھا کہ فیس بک نے یہ سنگ میل پیر کو عبور کیا. جب دنیا میں رہنے والے ہر 7 افراد میں سے ایک صارف نے اپنے خاندان اور دوستوں سے رابطے کے لیے فیس بک کا استعمال کیا. What do you mean? یہ جسٹن بیبر کا وہ گانا ہے جو اپنی ریلیز سے چند ہی گھنٹے قبل لیک ہو گیا اور لاکھوں کی تعداد میں دیکھا گیا, مختلف ویب سائٹس پر پوسٹ کیا جاتا رہا اور وہاں سے ہٹوایا بھی جاتا رہا. اس ٹریک کو شکر الیکس نے پروڈیوس کیا ہے اور اسے جسٹن بیبر کے نئے اسٹائل کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتہ داروں نے رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
جتنا کہ وہ پہلے تھا. شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
باخبر رہنے کے لیے سیر بین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. بی بی سی اردو ڈاٹ کام اس وقت اپنی شہ سرخی میں کہہ رہی ہے, ورکنگ باؤنڈری پر فائرنگ, دونوں جانب شہری ہلاک. یہی ریڈیو سیربین کا بھی بڑا موضوع ہے. پاکستان اور بھارت نے ایک مرتبہ پھر ایک دوسرے پر متنازع جموں و کشمیر کی ورکنگ باؤنڈری پر فائرنگ کے الزامات عائد کیے ہیں. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ جمعے کو سیالکوٹ سیکٹر کی ورکنگ باؤنڈری پر بھارت کی جانب سے فائرنگ اور شیلنگ میں 6 عام شہری ہلاک ہوئے ہیں. تفصیل کے ساتھ سبا اعتزاز.
آئی ایس پی آر کے بیان میں کہا گیا ہے کہ سیالکوٹ کے 4 سیکٹر پر بھارتی فوج نے فائرنگ اور شیلنگ کی, جس کے نتیجے میں 6 افراد ہلاک اور 46 شہری زخمی ہو گئے ہیں. بیان کے مطابق بھارت کی جانب سے کی گئی شیلنگ میں 4 سیکٹر کے دیہات سچیت گڑھ, کندن پور اور دھمالیا سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے فائرنگ کے جواب میں چناب رینجرز نے بھی بھرپور کارروائی کی ہے. پاکستان کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 کے دوران بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر جنگ بندی کی 70 مرتبہ خلاف ورزی کی گئی ہے. پاکستان نے حال ہی میں 2 ہندوستان کے ڈپٹی کمشنر کو طلب کر کے سیز فائر کی خلاف ورزی پر احتجاج بھی رجسٹر کرایا ہے. بھارت میں نریندر مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد سے پاک بھارت تعلقات میں کشیدگی دیکھنے کو آئی ہے اور حال ہی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان قومی سلامتی کے مشیروں کے مذاکرات بھی منسوخ کر دیے گئے. ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول پر کشیدہ صورتحال ایسے وقت پر بڑھتی نظر آ رہی ہے جبکہ پاک بھارت بارڈر سیکیورٹی فورسز کے سربراہوں کی ستمبر میں دہلی میں ملاقات ہونے جا رہی تھی. سبا اعتزاز, بی بی سی نیوز, لاہور.
ادھر بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں بھی فوجی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی افواج کی فائرنگ اور شیلنگ کے نتیجے میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور درجن سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں. انتظامیہ کہتی ہے کہ جموں کے آر ایس پورا سیکٹر کی درجنوں بستیوں میں خوف و ہراس کا ماحول ہے. سری نگر سے ریاض مسرور.
کشمیر کے جنوبی صوبہ جموں میں حکام کا کہنا ہے کہ آر ایس پورا سیکٹر کی قریبی بستیوں ابدالیاں, آرنیا اور سچیت گڑھ میں پاکستانی رینجرز نے کل رات بھر شدید فائرنگ کی, جس کی زد میں آ کر 3 افراد ہلاک اور 14 دیگر زخمی ہو گئے. شیلنگ میں زخمی ہونے والوں کو علاج معالجے کے لیے جموں کے جی ایم سی ہسپتال میں منتقل کیا گیا ہے, جہاں انہوں نے شیلنگ کا عینی مشاہدہ بیان کیا.
فائرنگ کی کوئی 1 شروع ہوا ہے اور ہم ایک مکان میں بیٹھے تھے پکے میں اکٹھے ہو تو ہم ادھر بیٹھے تھے تو باہر سے باہر ہمارے سامنے جھولا پڑا اور ہم وہاں بیٹھے تھے اس کے جو قدرے وہ ہم پوچھے.
آر ایس پورا کے اسی علاقے میں 2 کے دوران یہ اپنی نوعیت کا دوسرا واقعہ ہے. بھارت کے یوم آزادی یعنی 15 کے روز بھی یہاں کراس بارڈر شیلنگ ہوئی, جس میں کم از کم 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے. جموں کے نازم اعلیٰ ڈاکٹر پون کوتوال نے بی بی سی کو بتایا کہ دن بھر کوئی فائرنگ نہیں ہوئی اور لوگ نقل مکانی کے لیے مجبور نہیں ہیں.
پلائن نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ اپنے گھروں کے چلے آتے ہیں نا اندر سیفٹی میں, تو ایسا پلائن والا نہیں ایشو ہے. اور صبح سے فائرنگ رکی ہوئی ہے, وہاں سارے ڈسٹرکٹ کمشنر وغیرہ سب وہیں پہ ہیں تو وہاں پہ ابھی اور ابھی فائرنگ نہیں چل رہی ہے. اب ہمارا یہی ہے کہ جو یہ جو انجری ہوئی ہے کچھ آپریٹ ہو رہے ہیں اندر, تو ان میں سے 2 جو ہیں ان کی حالت مطلب تھوڑی سی زیادہ سیریس ہے. 2 انجرڈ جو ہیں وہ کیا سیریس انجری ہے اور باقی 12 تو سیف ہیں, ان کو کوئی پرابلم نہیں.
خیال رہے گزشتہ برس اکتوبر میں بھی آر ایس پورا سیکٹر میں مسلسل شیلنگ کی وجہ سے 20 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے تھے, جبکہ 12,000 باشندے نقل مکانی پر مجبور ہو گئے تھے. واضح رہے کشمیر کے تمام خطوں میں بھارت اور پاکستان کی سرحدیں عبوری اور متنازع ہیں. وادی کشمیر, پونچھ اور رجوری میں جو عبوری سرحد ہے اسے دونوں ممالک متفق طور لائن آف کنٹرول کہتے ہیں, لیکن جموں، کٹھوا، ادھمپور وغیرہ میں جو سرحدیں پاکستان سے ملتی ہیں انہیں بھارت بین الاقوامی سرحد قرار دیتا ہے، تاہم پاکستان اسے ورکنگ باؤنڈری کہتا ہے۔ ان سبھی سرحدوں پر کئی ماہ سے کشیدگی پائی جاتی ہے۔ گزشتہ برس اکتوبر میں سرحدیں کشیدہ ہونے سے قبل نریندر مودی اور ان کے دوسرے ساتھیوں نے جموں میں انتخابی ریلیوں کے دوران دعویٰ کیا تھا کہ جب بی جے پی کی حکومت قائم ہوگی تو پاکستان بھارتی ٹھکانوں پر فائرنگ کی ہمت نہیں کرے گا۔ لیکن گزشتہ برس جولائی میں نریندر مودی نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا تو سرحدیں مزید کشیدہ ہو گئیں۔ دونوں ملکوں نے سن 2003 میں سرحدوں اور لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کا معاہدہ کیا تھا۔ فوجی حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ پاکستان نے اس معاہدے کی 19 مرتبہ خلاف ورزی کی ہے، جس کے دوران 3 فوجیوں سمیت 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ حکام کے مطابق رواں ماہ کے دوران ابھی تک 52 بار پاکستان نے فائرنگ کر کے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ رواں سال کے 8 ماہ کے دوران 245 ایسی خلاف ورزیوں کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
خبروں میں آپ نے سنا کہ پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے سیالکوٹ ورکنگ باؤنڈری کا دورہ کیا ہے، متاثرین سے ملے ہیں اور بھارتی فائرنگ کی شدید الفاظ میں مذمت بھی ہوئی ہے۔ غورطلب یہ ہے کہ کشمیر لائن آف کنٹرول کے آر پار سے گولہ باری میں اضافہ اس سرحد کے قریب رہنے والوں کا جانی و مالی نقصان کیا معنی رکھتا ہے؟ کہیں اور سے تو ڈوری نہیں ہل رہی؟ سیاسی حکومتیں کیا داخلی دباؤ کا شکار تو نہیں؟ اور فوج کا کیا کردار ہے؟ ایسے نکات والے مکالمے کے لیے میں نے زحمت دی جموں میں ایگزیکٹو ایڈیٹر کشمیر ٹائمز اور پاکستان کے دفاعی اور سیاسی امور کی تجزیہ کار اور فی الوقت آکسفورڈ یونیورسٹی میں ایک فیلوشپ پروجیکٹ میں مصروف عمل، ایک ہیں عائشہ صدیقہ اور دوسری ہیں انورادھا وسیم۔ پہلا سوال میں نے انورادھا وسیم سے کیا کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر اور پاکستان کے ضلع سیالکوٹ دونوں ملکوں کے درمیان ورکنگ باؤنڈری پر گولہ باری سے کئی لوگ ہلاک ہوئے، یہ کوئی نیا واقعہ تو نہیں، لیکن یہ واقعات کسی موومنٹ کی وجہ سے ہیں یا ملک کی داخلی صورتحال اور عوامل کار فرمائے ہیں اس میں؟
دونوں قسم کے فیکٹر ہوتے ہیں، لیکن پچھلے سال سے ہم دیکھ رہے ہیں اس میں اتنا زیادہ اضافہ ہو چکا ہے اور مسلسل ایک خوف اور پریشانی کا ماحول ہے دونوں طرف۔ کل کے یہ آج کے واقعے میں بھی 3 لوگ اس طرف ہلاک ہوئے ہیں اور 6 لوگ پاکستان والی طرف ہوئے ہیں، اور اس بات پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ پچھلے ایک سال سے جو عام لوگ اتنی بڑی تعداد میں کیوں گولیوں کا شکار بن رہے ہیں۔ جو ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے جب بھی گولہ باری ہوتی ہے تو ایک ٹٹ فار ٹیٹ پالیسی پرسیو ہوتی ہے، جس میں اگر آرمی کا ایک جوان اس سائڈ مارا جائے گا انڈین سائڈ پہ تو پاکستانی سائڈ پہ 2 پھر مارے جائیں گے یا وائس ورسا، اور جب سویلین کے بدلے میں سویلین کا ہی خون ہوتا ہے تو اس کے پیچھے کیا کوئی ڈیزائن ہے؟ آف کورس ایک ایکسٹرنل فیکٹر بھی ہوتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے انٹرنل فیکٹر بھی اس وقت دونوں کو سوٹ کرتے ہیں۔
ٹھیک ہے، دونوں سائڈ۔ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ، میں اسی بات کو انورادھا مسیم کی آگے بڑھا رہا ہوں۔ موجودہ سرحدی جھگڑے، گولہ باری پاکستان اور بھارت کے درمیان بہتر ہوتے ہوئے حالات کے بعد جو کشیدگی آئی ہے اس کا نتیجہ معلوم دیتے ہیں یا پاکستان کے اندر فوج کی بڑھتی ہوئی طاقت کا اظہار ہے؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ پچھلے کوئی مخال میں 1-1.5 سال سے، بلکہ 2000 میں تو کہتی ہوں 2013 جب شروع ہوا ہے وہاں سے بات کریں تو مجھے تو کوئی امن والی حالات نظرتے نہیں ہیں۔ مطلب یہ کہ ایک دوسرے سے کوشش ہو رہی ہے کہ اچھا بات کریں، اگلا جو ہے ہمارے مدعے پہ آ کے بات کرے، لیکن یہ کوئی بات جسے کہتے ہیں شروع ہونا وہ تو ابھی میں ہوئی نہیں ہے۔ اور اس میں ظاہر سیاست جو ہے یہ ایک لیول اس کا وہ ہے جو کہ ریجنل سیاست، جو ہے خطے کی سیاست سے اس کا تعلق ہے۔ دوسرا جو ہے وہ ظاہر ہے جو پاکستان کا سیاسی منظر نامہ ہے، جس میں ہندوستان سے جو یہ جھگڑا ہے اس کے پیرائے میں اگر آپ دیکھیں، اس کے پس منظر میں آپ دیکھیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب جو سیاسی حکومت ہے یا سیاست دان ہے ان کی تو پھر گنجائش بہت کم ہو گئی ہے۔ اب ہر کوئی سمجھتا یہی ہے کہ ایک آرمی چیف ہے راحیل شریف صاحب جو کہ بچا سکتے ہیں اس ملک کو، اور باقی تو کوئی بھی نہیں ہے۔
تو انورادھا وسیم، کیا کہیں گے آپ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کے حلقے، ہیومن رائٹس والے جو ہیں، وہ فوج کے اختیارات کے قانون کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتے رہے ہیں، لیکن یہ جو سرحدی گولہ باری یہ بڑھی ہے، اس کی وجہ سے کیا اس مطالبے کو اٹھانا اب ممکن رہے گا؟
بلکہ اس سے اور زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتا ہے یہ کشمیر کا جو مدعا ہے، उसको एक लेजिटिमेसी मिलती है कि ये बॉर्डर्स जो है ये यहाँ पे गोलाबारी रहती है, ये इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह है कश्मीर का जो डिस्प्यूट है, जो कश्मीर का अनसेटल्ड डिस्प्यूट है, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर आप मुजाफरात की बात करते हैं और बोलते हैं कश्मीर को बैक बर्नर में रखो या डू नॉट मेंशन कश्मीर, उससे ये हल नहीं होएगा।
तो डॉक्टर आयशा, पाकिस्तान की तरह देखिए, फौज की मुख्तलिफ शक्लों की मदाखलत की पाकिस्तान में एक तारीख है पूरी की पूरी। कश्मीर में बढ़ती हुई कशीदगी क्या एक और कारगिल जैसे हालात को जन्म दे सकती है, एक और मुंतखब हुकूमत को गिरा सकती है?
देखिए, कारगिल की बहुत सारी शक्लें होती हैं, लेकिन बिल्कुल एक कारगिल जैसी आपको चीज तो नजर नहीं आएगी शायद, लेकिन कारगिल जैसी बहुत सारी चीजें। क्या आप ये भी नजर में रखिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान में जो हुकूमत है वो खालिस्तन सियासी हुकूमत नहीं है, ये एक फौजी सियासी हुकूमत है जिसमें फौज जो है वो पीछे से कंट्रोल कर रही है, सियासी हुकूमत जो है वो सामने से बैठी सारी जिम्मेदारी उठा रही है उनके फैसलों की, तो वो फैसले जो उन्होंने नहीं भी किए। तो फौज का बढ़ता हुआ एक रोल तो बिल्कुल है, ये तो एक पक्की बात है, लेकिन मेरे ख्याल में दो चीजें हो रही जो कि अब साथ साथ उसको बैन लेके चले। एक तो ये है कि एक नई नेशनलिज्म पैदा करने की कोशिश की जा रही है जिसमें पाकिस्तान एक कॉन्फिडेंट, एक ताकतवर, एक न्यूक्लियर पावर है जिसको दिखाना है अपने मध्य मुकाबिल को कि नहीं, हम भी बड़े हैं, हम भी ताकतवर हैं, उतने ही ताकतवर हैं, तुम समझते हो कि तुम खत्ते की कोई ताकत हो तो हम भी उतनी बड़ी ताकत हैं, वगैरह वगैरह। एक तो एक तरफ तो वो है जो कि इसके पीछे कार फरमा है। दूसरा ये है कि सियासी पस मंजर में देखें तो मुझे तो कारगिल वाली खुशबू आई थी इनके उफा के बाद, उफा में गए, एक दस्तखत हुए एक ज्वाइंट स्टेटमेंट पे और वापस आए और बिल्कुल एक दूसरी पोजीशन ली गई। अब जाहिर है हम भी समझते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो बड़ा दिल करता और गुफ्तगू शुरू करता वगैरह वगैरह, लेकिन मेरे ख्याल में दोनों की ही नीयत नहीं थी। पाकिस्तान की तरफ देखें तो आपको देखने में आएगा कि उफा में जो सिग्नेचर्स किए थे, जो ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है मुश्तरका एलानिया जो है उसके रजामंदी की थी, तो वो एक ऐसे वजीर आजम ने, पाकिस्तानी वजीर आजम ने की थी जो कि बेचारा पहले ही कमजोर था, तो वो इतना बड़ा जो रिस्क है वो ले नहीं सकता था। लेकिन बिल्कुल कारगिल की भी तरह उनके साथ सलूक ये हुआ कि जैसे कारगिल परवेज मुशर्रफ ने उनको रवाना किया अमरीका कारगिल के बाद सुलह सफाई करने के लिए, जब वो वापस आ गए इनके फौज को विड्रॉ करने के फैसला करके, तो फिर उनको जो गालियां पड़ी कि जी ये तो हमें हरवा दिया, हम तो जीत रहे थे वगैरह वगैरह, ये बिल्कुल उसी तरह की चीज है कि उफा में आप एक मुश्तरका एलामिए पे दस्तखत कर रहे हैं, वापस आके आपको फिर उसी तरह जो है वो जिम्मेदार करार दिया जा रहा है, ठहराया जा रहा है कि जी ये देखें ये तो गलत कर रहा है। और जब अभी जब ये जा रहे थे इनमें से टॉक्स के लिए, तो उसका वो मंजरनामा देखे ना कि उससे पहले जो है आर्मी चीफ है वो जाके मिल रहे हैं वजीर आजम से, जिससे तासुर मिलता है कि ये वजीर आजम तो बहुत बेकार हैं, आर्मी चीफ उनसे बात ना करें, तो कुछ अजीब
बनना। अनुराधा जी, भारत में कश्मीर की सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पैदा होने वाली खराब सूरत हाल से जो सियासी फायदा बीजेपी को पहुंचेगा, आखिर उसका नुकसान भी तो है ना, बैन अलाकामी दबाव या बिलवास्ता मुदाखलत भी तो हो सकती है ना?
देखिए, जो बीजेपी को फायदा मुझे नहीं लगता है अल्टीमेट रन में होगा, उनको एक शॉर्ट टर्म फायदा हो सकता है, एक बहुत मोमेंटरी तौर पे टेम्पररी फायदा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग रन में, क्योंकि जब भी इस किस्म का माहौल ज्यादा देर रहेगा बना रहेगा, क्योंकि लोग जो जम्मू कश्मीर के हैं वो सफरर्स हैं, अल्टीमेट सफरर्स वो हैं, और जब भी इस किस्म का माहौल होता है और थोड़ा सा ऐसा सिविलियन में भी इस किस्म की प्रोपोगंडा करके एक मिलिटरिस्टिक माइंडसेट पैदा किया जाता है, खासतौर पे ये जो इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारा उस तरफ से जिसको आप वर्किंग बाउंड्री उस तरफ कहते हैं, वहां के लोगों में काफी मिलिटरिस्टिकली सोच जो एक साल से हम देख रहे हैं वो कि हाँ यहाँ आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, इस किस्म की जो जबान है वो जो बोली वो ज्यादा देर नहीं रहती है, क्योंकि अल्टीमेटली लोगों में ये एहसास होने लगता है कि जंग जो है वो हमारे हक में नहीं है, उसमें बीजेपी को फायदा अल्टीमेटली नहीं होगा।
डॉक्टर आशा सिद्दीक, पाकिस्तान में फौज के जेर इंतजाम जारी कार्रवाइयों से सियासी जमातें बजाहिर बबातिन तंग हो रही हैं, इससे फौज की मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, क्या ये सरहदी तनाजात इसी मकबूलियत को मजीद बढ़ाने के लिए तो इस्तेमाल नहीं हो रहे?
मेरे ख्याल में अभी फौज उस सस्ते है कि उस मकाम पे है जहां वो उनकी भी और बहुत सारी चीजें हैं जिससे वो इकट्ठा कर रहे हैं, अपनी मकबूलियत जो है बढ़ा रहे हैं। सिर्फ खास मेरा नहीं ख्याल के सिर्फ कश्मीर को अलग से हटा के या अलग से लेके वो कर रहे हैं, लेकिन उसका एक कहीं पहलू बिल्कुल है कि जो देखिए ना, आप मुल्क में जायजा लें कि एकदम लगता है कि रेंजर्स जो हैं, पैरामिलिट्री जो है वो बहुत एक्शन ले रही है, ये जो है वो मशहूर बहुत पब्लिसाइज हो रही है, कश्मीर की हो रही है कि दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत बढ़ चढ़ के काम हो रहा है, ये सब चीजें जो है वो फौज का इमेज बिल्डिंग कर रही है। लेकिन साथ साथ जो जब कश्मीर की बात आती है तो फिर उसमें चार चांद लग जाते हैं उसमें। तो ये एक छोटा सा पहलू है, मेरे ख्याल में इसका अलग से नहीं है। जो एक चीज मैंने पहले अर्ज की थी वो ये है, मंजर ये है कि ये एक नेशन बिल्डिंग जो है ये हो रही है, जिसका जो एक बड़ा पहलू जो है वो कश्मीर है।
तो अनुराधा जी, मैं बिल्कुल एक आखिरी चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान और भारत किसी जंग की तरफ तो नहीं बढ़ रहा, या ये जो सरहदी गोलाबारी है ये बस मामूल का झगड़ा है?
ये कहना मुश्किल है, मुझे नहीं लगता जंग नहीं होएगी। जैसे पहले भी हमने 2000 में भी देखा था, जो जब ट्रूप बिल्डअप इस कदर हो गया था और ये लग रहा था जंग का माहौल पैदा हो रहा है, वी केम क्लोज टू अ वॉर। आज के दौर में एक फुल फ्लेज्ड वॉर या एक बहुत बड़े पैमाने पे जंग होना शायद एक आसान चीज नहीं है। उसमें इंटरनेशनल प्रेशर भी आ जाते हैं, बहुत सारे और ग्रुप्स आ जाते हैं, क्योंकि सबका एक एक ग्लोबल वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है। लेकिन ये इस किस्म की भी जो ये जो जारी रहती है गोलाबारी, दो दिन हो रही है, तीन दिन हो रही है, बीच में बढ़ जाएगी, ये अगर ये सिलसिला चलता रहे ये जंग से कम नहीं है।
मैं चीज इसलिए पूछ रहा था अनुराधा जी कि देखें, पाकिस्तानी फौज जो है उसको जो इंटरनल प्रॉब्लम्स थी वो एक्सट्रीमिस्ट से वो धीरे धीरे करके उसे संभाल ली है, तो ऐसा तो नहीं है कहीं कि ये चार या पांच दिन के लिए, पांच छह दिन के लिए डॉक्टर खेलने के लिए बाहर आ जाए?
देखिए, हो भी सकता है, दोनों तरफ पागलपन है, उसको रूल आउट टोटली हम नहीं कर सकते। ये किस हद तक जाएंगे, इनकी हिमाकतें हमको कहाँ लेके जाएंगे, ये कहाँ नहीं जा सकता, क्योंकि इस साइड भी जो है जो ये आरएसएस का या हिंदुत्व का जो प्रेशर है उसमें तो उनको सूट करता है पॉलिटिकली।
जम्मू में कश्मीर टाइम्स की एग्जीक्यूटिव एडिटर ये थीं अनुराधा वेद भसीन, और दिफाई और सियासी उमूर की तज़्ज़ियाकार और मुसन्निफा आयशा सिद्दीका भी हमारा साथ दे रही थीं। पाकिस्तानी हुकूमत ने अपने आप को दौलत इस्लामिया कहलाने वाली शिद्दत पसंद तंजीम को कालेअदम तंजीम करार देकर इस पर पाबंदी आयद कर दी है। बीबीसी उर्दू .com की रिपोर्ट फराज हाशमी की ज़बानी।
वजारत दाखिला के अहलकार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बीबीसी को बताया कि मजकूरा तंजीम को खुफिया इदारों की रिपोर्ट्स की रोशनी में कालेअदम तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। अहलकार के मुताबिक इन रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र किया गया है कि अगरचे इस तंजीम के अरकान अभी पाकिस्तान में ज्यादा नहीं है, लेकिन कालेअदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुंसलिक अफराद की एक काबिल जिक्र तादाद इस तंजीम के मंशूर से मुतासर दिखाई देती है। एहलकार के मुताबिक खुफिया इदारों के एहलकारों को यह टास्क दिया गया है कि वह ऐसे अफराद का सुराग लगाएं जो दौलत इस्लामिया के लिए पाकिस्तान में मुतहरक हैं। वाज़ेह रहे कि 24 अगस्त को वफाकी काबीना के इजलास के बाद वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने कौमी एक्शन प्लान पर ब्रीफिंग देते हुए कालेअदम तंजीमों की जो फहरिस्त पेश की थी इसमें दाइश का नाम शामिल नहीं था। कुछ अर्से पहले पाकिस्तानी वजारत खारजा और वजारत दाखिला की तरफ से मुतअद्दिद बार यह कहा जाता रहा कि पाकिस्तान में दौलत इस्लामिया का वजूद नहीं है। पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से दौलत इस्लामिया पर पाबंदी आयद करने से पहले अलकायदा के अलावा दो بین الاقوامی تنظیموں کو کالعدم قرار دیا گیا تھا. ان میں اسلامک موومنٹ آف ازبکستان اور ایسٹ ترکمان اسلامک موومنٹ شامل ہے. دولت اسلامیہ پر پابندی عائد کرنے کے بعد پاکستان میں کالعدم تنظیموں کی تعداد 61 ہو گئی ہے, جبکہ اس سے پہلے آخری مرتبہ 15 مارچ 2013 کو 11 تنظیموں کو کالعدم تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا گیا تھا. ان میں یونائٹیڈ بلوچ آرمی, تحریک طالبان سوات, تحریک طالبان مہمند ایجنسی, تحریک طالبان بجوڑ ایجنسی, جی ایس ان متحدہ محاذ, اسلامک موومنٹ آف ازبکستان, ایسٹ ترکمان اسلامک موومنٹ, بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آزاد, امر بالمعروف و نہی عن المنکر, عبداللہ بریگیڈ اور 313 بریگیڈ شامل ہیں. جس وقت ان تنظیموں کو کالعدم قرار دیا گیا تھا اس وقت پاکستان میں نگران حکومت تھی. اہلکار کے مطابق جمعے کے روز دولت اسلامیہ تنظیم سے متعلق شام اور عراق میں پاکستانی سفارتخانے کی طرف سے بھیجی جانے والی رپورٹس پر بھی غور کیا گیا اور ان میں ان تنظیموں کی کارروائیوں سے متعلق رپورٹ کا جائزہ لیا گیا.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے فراز ہاشمی سے سنی. یورپ آنے والے مہاجرین یا تارکین وطن پر کیا بیت رہی ہے؟ بہت بری بیت رہی ہے. ایک بار پھر 500 کے قریب افراد کے ڈوب جانے کی اطلاع آ رہی ہے. 71 کی لاشیں فریزر والے ٹرک سے ملی ہیں. احوال ذرا دیر بعد آنے کو ہے. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
قریا قریا گاؤں گاؤں
رئیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
ہمارے نام نگار.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر صبا ناز کے ساتھ.
بھارت اور سری لنکا کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا تیسرا اور آخری ٹیسٹ آج سے کولمبو میں شروع ہو گیا ہے, لیکن پہلا دن بارش سے متاثر ہوا اور صرف 15 اوورز کا کھیل ممکن ہو سکا. سری لنکا نے ٹاس جیت کر بھارت کو بیٹنگ دی, جس نے 2 وکٹوں پر 50 رنز بنائے تھے. لوکیش راہل 2 اور رہانے 8 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے. کپتان وراٹ کوہلی 14 اور پجارا 19 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے. سری لنکا نے اپل تھرنگا کو کمار سنگاکارا کی جگہ ٹیم میں شامل کیا ہے. سنگاکارا انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر ہو چکے ہیں. آسٹریلیا نے آئرلینڈ کے خلاف واحد ون ڈے انٹرنیشنل 23 رن سے جیت لیا. میچ کا فیصلہ ڈکورتھ لوئس قانون کے تحت ہوا. اب آسٹریلوی ٹیم انگلینڈ کے خلاف محدود اوورز کی سیریز کا آغاز 31 اگست کو T20 سے کرے گی, جس کے بعد دونوں ٹیمز کے درمیان 5 ون ڈے انٹرنیشنل کھیلے جائیں گے. بیجنگ میں جاری عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں امریکہ کی ایلیسن فیلکس نے خواتین کی 400 میٹرز ریس جیت لی.
فیلکس نو لیڈز دیم انٹو دی فنیشنگ سٹریٹ. فیلکس ہیز لیڈ دس فرام دی گن اینڈ فیلکس از دی ورلڈ چیمپئن ان یٹ
یہ فیلکس کا نواں عالمی ٹائٹل ہے, جو یوسین بولٹ کے 10 گولڈ میڈلز کے بعد دوسری بہترین کارکردگی ہے. ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں آج 7 طلائی تمغوں کا فیصلہ ہو رہا ہے. ٹینس کے بڑے مارکے یو ایس اوپن کے ڈراز کے مطابق عالمی نمبر 1 نوواک جوکووچ پہلے راؤنڈ میں برازیل کے جواو سوزا کے مد مقابل ہوں گے, اور خواتین میں ٹاپ سیڈ سرینا ولیمز روس کی وٹالیا ڈیاچنکو کا سامنا کریں گی. فٹ بال میں چیمپئنز لیگ کے ڈراز کا اعلان کر دیا گیا ہے. بائرن میونخ اور آرسنل ایک ہی گروپ میں ہیں. چیلسی اور پورٹو بھی ایک ہی گروپ میں, جبکہ مینچسٹر یونائیٹڈ کی ٹیم سی ایس کے اے ماسکو کے ساتھ ہے. مینچسٹر سٹی کو چیمپئنز لیگ میں یوونٹس کا سامنا کرنا ہوگا. انگلینڈ کے بیٹس مین ایئن بیل نے ریٹائرمنٹ کے امکان کو مسترد کر دیا ہے اور کہا ہے کہ ان میں انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کی خواہش ابھی باقی ہے.
پاکستان کی داخلی سیاسی صورتحال پر ہم آیا چاہتے ہیں کہ کرپشن اور شدت پسندی کے خلاف جو آپریشن چل رہا ہے اس میں اب کس کی کیا رائے ہے اور کون اب بلبلایا ہے. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سیربین کا نصف آیا ہے. اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں. آج خبروں کی ذمہ داری ہے محمد عبداللہ فاروقی کی.
خبریں
پاکستان کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے پاکستان اور بھارت کے درمیان سیالکوٹ کے مقام پر ورکنگ باؤنڈری کا دورہ کیا ہے، جہاں مبینہ طور پر بھارت کی فائرنگ اور شیلنگ سے 8 شہری ہلاک ہو گئے ہیں. ادھر بھارت نے بھی پاکستانی فائرنگ سے اپنے 3 شہریوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے. اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کا کہنا ہے کہ جمہوریہ وسطی افریقہ کے ایک مسلح گروہ نے 163 بچوں کو رہا کیا ہے، جسے 10 ملیشیاں گروپس کے درمیان امن معاہدے کا نتیجہ کہا جا رہا ہے. جاپان کی پارلیمنٹ نے قانون منظور کیا ہے جس کی روح سے بڑے اداروں پر لازم ہوگا کہ وہ خواتین کو ملازمتوں پر رکھنے اور انہیں ترقی دینے سے متعلق اہداف طے کریں، لیکن اس کی خلاف ورزی کرنے پر سزا کا تعین نہیں کیا گیا. آسٹریلیا نے 71 تارکین وطن کی لاشیں ملنے کے بعد یورپی یونین پر زور دیا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ پناہ گزین محفوظ اور قانونی انداز میں یورپ میں داخل ہو سکیں.
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے محمد عبداللہ فاروقی سے سنی، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. عبداللہ فاروقی نے جو خبر آخر میں سرخی کے طور پر سنائی، وہی اگلی رپورٹ کی تمہید میں بھی ہے. لیبیا میں حکام کہتے ہیں کہ بحیرہ روم میں تارکین وطن کی 2 کشتیاں غرق ہونے کے نتیجے میں خدشہ ہے کہ سینکڑوں لوگ ڈوب کر ہلاک ہوئے ہیں. ان کشتیوں پر 500 کے قریب تارکین وطن سوار تھے. دوسری طرف آسٹریا میں پولیس کہتی ہے کہ ایک موٹر وے پر لاوارس حالت میں موجود ٹرک سے 71 افراد کی لاشیں ملی ہیں، جن کے بارے میں باور کیا جاتا ہے کہ وہ بھی تارکین وطن تھے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ احمد رضا کی زبانی.
لیبیا کے قریب بحیرہ روم میں یہ دونوں کشتیاں کل ڈوبی تھیں. پناہ گزینوں کے متعلق اقوام متحدہ کے ادارے کا کہنا ہے کہ ان کشتیوں پر 500 کے قریب تارکین وطن سوار تھے، جو بحیرہ روم کے ذریعے یورپ جانے کی کوشش کر رہے تھے. امدادی کارکن اب بھی ڈوب جانے والے لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں. ریڈ کرسنٹ کے مطابق 200 کے قریب لوگوں کو بچا لیا گیا ہے، مگر لگ بھگ 100 اب بھی لاپتہ ہیں. مرنے والوں میں عرب ملک شام، سب سہارا افریقی ملکوں کے علاوہ بنگلہ دیش کے شہری بھی شامل ہیں. بنگلہ دیش کے ایک سفارتکار نے بی بی سی کو بتایا،
ایک کشتی پر 4 بنگلہ دیشی خاندانوں کے لوگ سوار تھے، کل ملا کر 31 لوگ تھے. کشتی میں سوراخ تھا اور وہ 1 گھنٹہ سفر کرنے کے بعد ڈوب گئی. مرنے والوں میں 2 بچے بھی ہیں، جن میں ایک کی عمر 6 ماہ اور دوسرے کی 6 سال ہے. خوش قسمتی سے باقی لوگوں کے پاس لائف جیکٹ تھی، اس لیے وہ تمام رات پانی پر تیرتے رہے اور صبح انہیں بچا لیا گیا. اب وہ لیبیا میں واپس آ چکے ہیں.
مہاجرین کے متعلق عالمی ادارے کے اہلکار بیل بی سی عثمان نے کہا، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کل لیبیا کے شہر سبراتا میں واقع تارکین وطن کے حراستی مرکز سے کال آئی اور بتایا گیا کہ سمندر سے بچائے جانے والے لگ بھگ 100 تارکین وطن وہاں پہنچائے گئے ہیں. امدادی کارروائیاں اب بھی جاری ہیں، مزید اعداد و شمار کا ابھی انتظار ہے. ہم فی الوقت یہ جانتے ہیں کہ ان میں زیادہ تر مرد تھے، 9 عورتیں تھیں اور 2 بچے بھی تھے. پناہ گزینوں کے متعلق عالمی ادارے کے اہلکار کے الفاظ. اس سال اب تک لیبیا سے بحیرہ روم کے راستے یورپ جانے کی کوشش میں 2000 سے زیادہ تارکین وطن ڈوب کر ہلاک ہو چکے ہیں. بڑی وجہ سفر میں استعمال ہونے والی کشتیاں ہیں، جو سمندر کی طوفانی لہروں میں چلنے کے قابل نہیں ہوتی. تارکین وطن کے لیے کام کرنے والے مالٹا کے ایک امدادی ادارے مائیگرنٹ آف شور ایڈ اسٹیشن کی ترجمان ریجینا کیٹرمبون کہتی ہیں کہ یورپ کو تارکین وطن کے مسئلے پر ہمدردی کے ساتھ توجہ دینے کی ضرورت ہے.
کوئی بھی شخص اس طرح سے مرنے کا مستحق نہیں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ملکوں سے بھاگ رہے ہیں، اور کیونکہ ان کا ملک ایک ایسی جگہ ہے جہاں وہ نہیں رہ سکتے. تاہم اب بھی لوگ مر رہے ہیں، اور ہمیں ان لوگوں سے یکجہتی دکھانی چاہیے. یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں.
ادھر آسٹریا میں حکام کہتے ہیں کہ ہنگری کی سرحد کے قریب موٹر وے پر لاوارس حالت میں کھڑے ہوئے ایک ٹرک سے 71 تارکین وطن کی لاشیں ملی ہیں. ہنگری کی پولیس کہتی ہے کہ انہوں نے اس واقعے کے سلسلے میں 4 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جن میں ٹرک کا مالک اور ڈرائیور بھی شامل ہے. پولیس کا خیال ہے کہ ہلاک ہونے والوں کی اموات 2 دن پہلے دم گھٹنے سے ہوئیں، اور یہ بھی شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ٹرک انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایک گروہ کے زیر استعمال تھا۔ آسٹریا کی پولیس کے ترجمان ہیلموت ماربون نے اخباری کانفرنس میں بتایا،
اس ٹرک میں 71 افراد مردہ حالت میں ملے، جن میں 59 مرد، 8 خواتین اور 4 بچے شامل تھے۔ ایک بچی کی عمر 1 سے 3 سال تھی، جبکہ باقی 3 بچوں کی عمریں 8 سے 10 برسوں کے درمیان تھیں۔ اسی دوران ہنگری کی پولیس نے 3 افراد کو گرفتار کیا ہے، اور ہمارا خیال ہے کہ ان میں ٹرک کا مالک بھی شامل ہے جو لبنانی نژاد بلغارین ہے۔ گرفتار ہونے والے دیگر افراد کا تعلق بلغاریہ اور ہنگری سے ہے۔ ہمیں ٹرک سے ملنے والی دستاویزات سے معلوم ہوا ہے کہ مرنے والے تمام افراد کا تعلق عرب ملک شام سے ہے۔
مشرق وسطی اور افریقہ کے شورش زدہ ملکوں سے حالیہ مہینوں میں دسیوں ہزار لوگوں نے یورپ جانے کی کوشش کی ہے۔ صرف پچھلے ماہ 1,07,500 لوگوں نے یورپ کی سرحدیں عبور کیں۔ ان میں سے بیشتر لوگ غیر قانونی طور پر سرحد عبور کرانے کے لیے اسمگلروں کو بھاری رقوم ادا کرتے ہیں۔
یہ تھا بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ جو آپ نے احمد رضا سے سنا۔ جنگ و جدال سے مفر اور جان بچانے کے لیے بھاگنا، کسی اور ملک پہنچنا، پناہ لینا وغیرہ جرم نہیں ہے، بلکہ بین الاقوامی قانون کے تحت حق ہے۔ لیکن تارکین وطن یا مہاجرین کی یورپ میں آمد، خوش آمدید یا دھتکار سے لے کر زندگی اور موت کا کیا حال ہے، اسے مزید جاننے کے لیے میں نے یورپ کے لیے جنیوا میں مقیم اقوام متحدہ کے ادارے برائے مہاجرین UNHCR کے ترجمان سے بات کی اور جاننا چاہا کہ کتنوں نے آنے کی کوشش کی اور کتنے پہنچ پائے۔
جو عدد شمار ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہ کہ مہاجرین کی تعداد بہت زیادہ ہے جو لوگ آ رہے ہیں یہاں پہ۔ یہ وہ تارکین وطن نہیں ہیں جو روزگار کمانے کے لیے نکلے ہیں، ان کا تعلق ہے شام سے، عراق سے، افغانستان سے اور دوسرے ملکوں سے لٹے پٹے آتے ہیں یہاں پہ۔ کوئی 3 لاکھ کے قریب وہ ہیں جو میڈیٹرینین کا جو سمندر ہے اس کو کراس کر کے آئے، پھر گریس کے ذریعے کوئی 1,80,000 کے قریب لوگ آئے۔ ابھی اس وقت میں موجود ہوں جو ہنگری کا بارڈر ہے سربیا کے ساتھ، جہاں پہ لوگ جو یہاں پہ پہنچ رہے ہیں یورپ میں، یہاں پہ اس سال کوئی 1,40,000 کے قریب وہ لوگ ہیں۔ میں پھر کہوں گا تارکین وطن نہیں ہیں یہ تارکین وطن نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جو جان بچا کے نکلے ہیں اپنے ملکوں سے اور یورپ میں ان کو پناہ کی تلاش ہے۔
اچھا، تو یورپ پہنچنے کی کوشش کرنے والے یہ مہاجرین یا تارکین وطن کتنے ہوں گے ایسے جو ہلاک ہو چکے ہیں؟
اعداد شمار کے مطابق پچھلے سال اور اس سال ملا کے کوئی 6,500 سے 7,000 لوگ ہیں جو سمندر کی نظر ہو گئے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو زمینوں اور راستوں سے چلتے ہوئے شاید ان کو بھی جانی نقصان اٹھانا پڑا، لیکن سب سے زیادہ جو ہیں وہ میڈیٹرینین کا جو سمندر ہے اس میں لوگ جب وہ کشتیوں میں آنے کی کوشش کر رہے تھے وہ اس کی نظر ہوئے ہیں۔
تو یورپی یونین نے حال ہی میں تارکین وطن کی آمد کو روکنے کے لیے سخت اقدامات کیے ہیں، ان سخت اقدامات سے کیا معاملات سلجھنے میں یا سلجھانے میں کوئی مدد ملی ہے؟
بالکل نہ ملی ہے نہ ملے گی۔ اگر یورپ کا رویہ دنیا کے سب سے کمزور ترین لوٹے پٹے مہاجرین کے ساتھ یہ ہے تو کوئی مدد نہیں ملے گی۔ عالمی قانون میں پناہ کی تلاش کوئی جرم نہیں ہے۔ اگر آپ مہاجر ہیں اور آپ اپنا وطن گھر بار چھوڑ کے کہیں اور جان بچانے نکلے ہیں تو آپ کو اجازت ہے۔ اس لیے UNHCR جو میرا ادارہ ہے، ہماری درخواست یورپ سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو قانونی رستہ دیں تاکہ وہ سمگلروں کے ہاتھوں آنے پہ مجبور نہ ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آسٹریا میں کیا ہوا ہے۔
جی جی، میں اس کے بارے میں بھی سوال پوچھنے والا ہوں، لیکن جس سمت میں آپ نے اشارہ کیا ہے اسی قانون کے مطابق میں اسی سلسلے میں ایک اور سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ یورپی یونین کے تارکین وطن کو روکنے کے جو اقدامات ہیں، کیا غیر قانونی قرار دیے جا سکتے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو اقوام متحدہ یا آپ کا ادارہ کیا کرے گا؟
دیکھیں، ابھی تو مختلف ہیلوں بہانوں سے جو کام ہو رہے ہیں یا کہیں پہ آپ کو دکھ رہا ہے سیاسی طور پہ کہ ان لوگوں کو نہیں آنا چاہیے، فی الحال تو جو لوگ اس رستوں سے آ رہے ہیں ان کو یورپ میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے میں، جیسے ہنگری ہے یہاں پہ ایک بہت بڑی آئینی دیوار کڑی کی جا رہی ہے، میں ابھی دیکھ کے آ رہا ہوں اس وقت، لیکن پھر بھی لوگ آ رہے ہیں۔ تو تقریباً جب تک یہ لوگ آ رہے ہیں ہماری ان سے گزارش یہ ہے کہ ان کو اچھی طریقے سے ریسیو کیا جائے, ان کی دیکھ بھال کی جائے. ابھی تک ہم نے یہ نہیں سنا کہ کسی کو یورپ نے اپنے دروازے سے واپس بھیجا ہو, لیکن جس طرح کے اشارات مل رہے ہیں یورپ کو اس طرف نہیں جانا چاہیے. یہ لٹے پٹے لوگ ہیں.
آپ نے چونکہ خود ہنگری کی بات کی جو آپ دیکھ کر کے بھی آئے, یہاں بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ بہت بڑی دیوار سے کھڑی کی جا رہی ہے. آپ نے یقیناً آپ کو بھی پتا ہوگا جس طرح آپ اشارہ کر رہے تھے, آسٹریا میں ایک فریزر والے ٹرک میں پہنچنے کی کوشش کرنے والے تارکین وطن پہلے ہنگری پہنچے تھے. ہنگری میں ان تارکین وطن سے کیسا سلوک ہو رہا ہے؟
بہت دل خراش واقعہ ہے. یہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں فی الحال, ابھی جو میں دیکھ کے آ رہا ہوں, کوئی 1200 سے 1500 لوگوں کو ابھی ایک پولیس سینٹر میں میں نے دیکھا ہے, جہاں پہ فی الحال تو ان کو یہ لوگ ریسیو کر رہے ہیں, ان کی بیسک مدد کر رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہنگری صرف ہنگری کا مسئلہ نہیں, ہنگری تو یورپی یونین میں ہے. ہماری ان سے درخواست یہ ہے کہ آپ ان کے لیے اہتمام کریں, ان کا خیال رکھیں. ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے رشتہ دار ہیں جرمنی میں, جن کے رشتہ دار ہیں دوسرے یورپی ممالک میں, وہ یہاں پہ نہیں رکنا چاہتے. لیکن باقی جو یہاں پہ رکنا چاہتے ہیں ان کے لیے تو انہوں نے کچھ اس طرح کا نہیں کر کے رکھا ہوا کہ اگر رک جائیں تو ان کی مدد کی جائے. فی الحال تو ان کی پروسیسنگ تو جاری ہے, کاغذی کاروائی وہ کر رہے ہیں. جیسا میں نے کہا, ابھی تک کسی کو انہوں نے واپس نہیں بھیجا. لیکن یہ انسان ہیں, بچے ہیں, افغانستان سے ہیں, عراق سے ہیں, سیریا سے ہیں, ان کی مدد کی جانی چاہیے.
تو بابر بلوچ صاحب, مشرق وسطی میں, شمالی افریقہ میں, یا آپ نے افغانستان اور دوسرے ملکوں کا جو حوالہ دیا, وہاں جس قسم کے حالات ہیں وہاں سے تو بہت سارے لوگ ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں نا, ایسے میں تارکین وطن کو یورپ آنے سے کیسے روکا جا سکتا
ہے؟ روکنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آج دنیا میں کروڑوں کے لحاظ سے جہاں جہاں پہ بھی لوگ بے گھر ہیں, سب یورپ نہیں آ رہے ہیں. اعداد و شمار کے مطابق 90% سے زیادہ لوگوں کو ہمسایہ ممالک میں پناہ دی ہوئی ہے. ہر کوئی یورپ میں نہیں ہے, لیکن یورپ کے جتنے اعلیٰ دعویٰ ہیں انسانی حقوق کے, جو کچھ یہاں پہ آ رہے ہیں, آخر ان کی دیکھ بھال تو یورپ کو اس کے مطابق کرنی چاہیے. کیوں اس طرح ہے کہ ایک دوہرا معیار ہے؟ تو آپ ریفیوجی ہیں ایران میں, ترکی میں, اگر آپ ہمارے قریب آئیں گے تو آپ کا وہ اسٹیٹس ختم ہو جائے گا؟ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی.
ہنگری کی چوہدری اور تارکین وطن کو روکنے والی دیوار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آنے والے یو این ایچ سی آر کے ترجمان بابر بلوچ جنیوا کے لیے موٹر وے پہ تھے کہ جب میں نے ان سے یہ بات چیت کی. بھارت اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیری سرحد سے آج پھر فائرنگ اور جانی نقصان کی اطلاعات ہیں. فائرنگ کی گونج ہے, مذاکرات کا ذکر نہیں. جب بھی مذاکرات کا ذکر ہو تو یہ مصرع جانے کیوں ذہن میں آتا ہے, بات کرنی مجھے مشکل, کبھی ایسی تو نہ تھی. گزشتہ ہفتے دونوں ملکوں کے قومی سلامتی کے مشیروں کا ملنا تھا, لیکن الزام تراشی کا سلسلہ کچھ یوں تیز ہوا کہ دونوں نے فاصلہ قائم رکھنا ہی بہتر سمجھا. لیکن اگر حکومتیں آپس میں بات نہیں کر سکتی تو کیا دوسرے چینل نہیں آزمائے نہیں جا سکتے؟ انڈیا اور پاکستان کے کچھ فنکاروں نے ایک ایسا راستہ دکھایا ہے. پہلا گیت انڈیا کی طرف سے داغا گیا اور جوابی کارروائی پاکستان کی طرف سے بھی ہوئی. دہلی سے سہیل حلیم کی رپورٹ, جس کا آغاز ایک سوتی جھلک سے ہوتا ہے.
میرے سامنے والی سرحد پہ کہتے ہیں دشمن رہتا ہے, پر غور سے دیکھا جب اس کو وہ تو میرے جیسا دکھتا ہے. میرے سامنے والی سرحد.
انڈیا اور پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کے درمیان تو بات چیت نہیں ہو سکی, لیکن فنکار ہیں کہ مانتے کہاں ہیں.
میرے جیسا دکھتا ہے وہاں ملے یوٹیوب بین کرے, یہاں پنڈے کس سے گھبرائے. وہاں ملے یوٹیوب بین کرے, یہاں پنڈے کس سے گھبرائے.
راہل رام اور ان کے گروپ ایسی تیسی ڈیموکریسی کا یہ پیغام بہت سے دلوں کو چھو رہا ہے, سرحد کے اس پار بھی اور اس پار بھی.
میں آپ کو بتاؤں ایک چیز, اس یہ جب فیس بک پہ اس کا ورژن ڈالا, 15,000 سے اوپر کمنٹ آئے, جس میں سے 90% کمنٹ پاکستان سے ہیں. اور اس 90% میں سے 90% کہہ رہے ہیں کیا بات ہے بھائیوں, مزہ آ گیا. لوگوں میں کتنی اچھا ہے کہ ایسے ہنسی ویانگ ایک دوسرے کو ایسے دیکھو کہ ایک ساتھ ہنسو ایک دوسرے کی اسٹوپیڈیٹیز پہ, یو نو, اور اس کو ہنس کے شاید آگے بڑھ سکتے ہیں.
میرے سامنے والی سرحد پہ
सुनते हैं कि दुश्मन रहता है मेरे साथ।
सरहद पार दुश्मन की जानिब से भी जवाब आया है, न कोई गोलाबारी न घनगरज, बस मौसीकी के सुरताल।
उसकी सब फिल्मों गानों में मुझे दहशत गर्द दिखाते हैं। यहाँ मेरे स्कूल में टीचर भी उसे दुश्मन कह के बुलाते हैं। भारत अखंड का पाठ उधर, यहाँ लाल किले पे झंडा है मेरे सामने वाली सरहद पे। सुनते हैं कि दुश्मन रहता।
अल्फाज पाकिस्तानी फौज के एक मेजर के हैं, जवाबी कार्रवाई के प्रोड्यूसर खावर आजहर।
मेरे ख्याल में दोनों गानों में जो एक चीज कॉमन है कि दोनों गाने सच पे मबनी, जो सोच एक आम शहरी के जहन में गर्दिश कर रही है शायद उसकी अकासी करते हैं। और मेरा जिंदगी का तजुर्बा यह है कि अगर आप सच्ची बात चाहे वो किसी भी पैराए में कहें, वो अपील जरूर करते हैं।
RSS की सेना है, यहाँ जैद का मंजन बिकता है मेरे सामने वाली सरहद पे। सुनते हैं कि दुश्मन रहता है।
मेरे ख्याल से सियासतदान जिस तरह भी बात करते हैं उनकी अपनी कंपल्शंस होती हैं, वो सोचते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और शायद इसी वजह से हमने अपने इस प्लेटफॉर्म का या इस कैंपेन का नाम रखा है ऐसी तैसी हिपोक्रेसी। मगर अवाम की तो कोई कंपल्शन नहीं हुआ करती, हम तो अवाम हैं। और अवाम जब भी बात करता है दिल से बात करता है, सच्ची बात करता है, क्योंकि अवाम क्या चाहता है? अवाम ये चाहता है कि उसको रहने के लिए एक पीसफुल मुल्क मिले जहाँ पे उसके बच्चों के लिए तालीम, सेहत और बाकी सहूलियात मुयसर हो।
इन गानों में आरजुएं और उमंगें हैं, मायूसी और तल्ख हकीकत भी।
अब आप दोनों के पास न्यूक्लियर मिसाइलें खड़े लेके खड़े हुए, आप यूं करके खड़े हो न्यूक्लियर मिसाइल लेके, अब ना वो फेंकेंगे ना हम फेंकेंगे, वो दोनों जानते हैं, क्योंकि आज तक नहीं हुआ है। और अगर हो गया तो फिर खत्म है, एंड ऑफ स्टोरी है। फिर क्या है, जब पूरी दुनिया ही खत्म तबाह हो जाएगी तब तो एंड ऑफ स्टोरी है। हमें क्या है, ना आप रहोगे ना हम रहेंगे।
बम गिराना आसान है और वीजा मिलना मुश्किल है, डेमोक्रेसी।
इनका पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। सुहेल अली, BBC दिल्ली।
बस दो फैमिली की चांदी है, वहां भुट्टो है यहाँ गांधी है। मेरे सामने वाली सरहद पे कहते हैं दुश्मन रहता है, पर गौर से देखा जब
मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है। एक वो था और अब है मेरे सामने वाली सरहद पे सुनते हैं कि दुश्मन रहता है। सुहेल हलीम ने तैयार की थी आपके लिए ये रिपोर्ट। और अब फन गेम क्रिकेट के पांच बड़े और धुआं ही धुआं प्रोग्राम खेल के मैदान से। तरतीबो पेशकश अब्दुलरशीद शकूर।
No ball is the call, but that was a short ball that we were expecting with the field. How far was that? Wow.
That's like net bowling.
150 साल की लॉर्ड की हिस्ट्री पे छापा पड़ जाना था और मैच अबैंडन हो जाना था।
पाकिस्तान में बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े जुर्म किए।
ये कागजात में जरूर छोटे होंगे लेकिन पूरे मैच्योर हैं।
ये बहुत बड़ा एक स्टिग्मा है जो पाकिस्तान के ऊपर लग रहा है।
स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, सजा याफ्ता क्रिकेटर्स पर क्रिकेट बोर्ड कितना मेहरबान, लेकिन क्या उन्हें टीम में वापस आना चाहिए? खेल के मैदान से अब्दुलरशीद शकूर का सलाम। स्पॉट फिक्सिंग में सजा याफ्ता क्रिकेटर सलमान बट, मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर पर आयद 5 साल पाबंदी 1 सितंबर को खत्म हो रही है। और आपको तो ये याद ही होगा ना कि इन तीनों पर ये पाबंदी उनकी इस हरकत का नतीजा थी।
No ball is the call, but that was a short ball that we were expecting with the field. How far was that? Wow.
It's like net bowling.
आज हम खेल के मैदान में इसी बात का जायजा ले रहे हैं कि पाबंदी खत्म होने के बाद इन तीनों खिलाड़ियों को क्या दोबारा पाकिस्तानी टीम में वापस आना चाहिए या नहीं, जिनकी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट की दुनिया भर में रुसवाई हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगरचे इन तीनों क्रिकेटर्स की फौरी वापसी को एक जानिब रख दिया है, लेकिन जिस तरह का तरीकेकार उसने इन तीनों खिलाड़ियों के लिए वजह किया है वो यही जाहिर करता है कि ये वापसी होनी ही है। अगर तीन की नहीं तो कम अज कम मोहम्मद आमिर की जरूर। جن کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ غیر معمولی طور پر متحرک رہا ہے۔ میں نے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان وسیم اکرم سے بات کی اور پوچھا کہ کیا کہتے ہیں آپ، کیا محمد عامر کو پاکستانی ٹیم میں دوبارہ شامل کیا جانا چاہیے؟
دیکھیں جی، پاکستان میں بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے جرم کیے، اپنی سزائیں بھگتی، دوبارہ کاموں پہ آ گئے ہیں۔ چھوٹے بچے سے غلطی ہو گئی، اس نے اپنی سزا بھگتی، اس نے پوری جو ریہیبلیٹیشن تھی اس نے کرائی آئی سی سی کی وجہ سے، آئی سی سی کی ویڈیو میں آ کے اس نے معافی مانگی۔ تو ایک بچہ ہے، اس سے غلطی ہوئی، پتا ہے، مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے، لوگوں کو پتا ہے۔ تو ہم تو ہمارے ریلیجن میں کہتے ہیں کہ فرگیو اینڈ فرگیٹ، معاف کرو اور بھول جاؤ اور موو آن کرو۔ تو ہمیں بھی ایز اے نیشن اس بچے کو معاف کر دینا چاہیے اور اس کو کرکٹ جب کھیلتا ہے تو اس کو سپورٹ کرنی چاہیے۔
تو کیا واقعی ایسا ہی ہے کہ محمد عامر سے اس لیے اتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ وہ اس وقت کم عمر تھے اور انہیں اچھے برے کی تمیز نہیں تھی؟ یہ سوال میں نے سابق وکٹ کیپر کپتان راشد لطیف کے سامنے رکھا۔
یہ ٹیکٹکس ہوتی ہیں کہ کم عمر تھا، ہم کچھ چھڑوا لیتے ہیں۔ محمد عامر کو اگر یہ کم عمری کے بہانے اگر جو اسٹیٹمنٹ دلائے گئے یا میڈیا میں جو بات ہے یا لوگوں نے جو بات کی، اگر کم عمری کی بات تھی نا تو اس کو 3 سال کا پابندی کے بعد اس کو لے کے آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ کاغذات میں ضرور چھوٹے ہوں گے لیکن پورے میچیور ہیں۔ پاکستان ٹیم کے لیے اگر 13-14 ٹیسٹ کھیل رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہا ہے، تو چھوٹا کوئی بھی نہیں ہے، ان سے کوئی بھی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں تک عامر کا کیس ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو انٹرنیشنل کے اس کے دروازے کھل جائیں گے، لیکن یہ ہماری اسمپشن ہے، اتنا آسان بھی نہیں ہوگا۔ کیونکہ اگر آ بھی جاتے ہیں اس کے بعد مشکلات بہت زیادہ ہیں، لڑکے چاہیں نہ چاہیں، لیکن ایک فیل تو آ جائے گا کہ یہاں پہ وہ پلیئر ہماری ٹیم میں شامل ہیں جس نے اپنی کنٹری کے لیے اپنے خود اپنے ضمیر کو اس نے بیچا ہو، ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسرا یہ کہ جب وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں آئے گا، باہر جب ڈریسنگ روم سے باہر آئے گا، کراؤڈ کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، ابھی بھی آوازیں آتی ہیں جب میچ ہار جاتے ہیں تو آواز آتی ہے کہ میچ فکس ہے یا جواری آ گئے۔ تو اگر کسی بھی پلیئر کا، ایسے پلیئر کا انکلوژن ہوگا اور پھر آوازیں آئیں گی تو ٹیم میں پرابلم ہوگی۔
سابق کپتان رمیز راجا بھی تینوں کرکٹرز کی واپسی کے معاملے میں انتہائی سخت موقف رکھتے ہیں۔ میرا سوال کرنا تھا کہ وہ انتہائی جذباتی ہو گئے۔
ایسے لڑکوں کو جنہوں نے ڈس ریپیوٹ میں لے کے آئے ہیں پاکستان کرکٹ کا نام اور انٹرنیشنل کرکٹ میں ایک دھبا ہے، وہ واپس کس طرح سے آپ ان کو لے کے آ رہے ہیں؟ سسٹم اچھا بھلا چل رہا ہے آپ کو، کچھ اور جا کے کریں یار، اس کرکٹ میں واپس آ کے کیا نام دیں گے؟ اور پریشر کریٹ ہوگا پاکستان کرکٹ کے اوپر۔ ان لوگوں کو بالکل پاس نہیں آنا چاہیے، ان کو خود ریئلائزیشن ہونی چاہیے۔ مجھے تو سمجھ بھی نہیں آتی، یعنی کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود دے ہیو دا گٹس کہ یہ واپس اسی اسپورٹ میں آ رہے ہیں جس کو انہوں نے بڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ تو میری کتاب میں تو معافی نامہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جو ان کے جو ڈیسائیڈ ایشو کر رہے ہیں وہ ایسے ماحول میں رہے نہیں ہیں، ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنی تکلیف، کتنا دکھ، کتنا بڑا جرم ہے یہ ایسا کرنا۔ تو جب تک آپ وہ اس کو ایکسپیرینس نہیں کریں گے، آپ کے شاید ایموشنز بنتے ہی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی آئی تھنک فرام ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو، آئی تھنک پاکستان کرکٹ کو آگے بڑھنا ہے، ورلڈ لیڈر ہونا ہے، یہ بھی آئی سی سی اور انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے جو ہے وہ ان کے اوپر ہاتھ مارا تو پھر ان کو سزائیں ملی ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ تو تب بھی چپ تھا اس زمانے میں، اور پہلی دفعہ یہ ہونا تھا کہ لارڈز کرکٹ گراؤنڈ پہ ان کی 150 سال کی لارڈز کی ہسٹری پہ چھاپا پڑ جانا تھا اور میچ ابینڈن ہو جانا تھا ٹی ٹائم کے اوپر آن دا فورتھ ڈے۔ مطلب انہوں نے ہاتھ جوڑے ای سی بی نے کہ جی یہ ہماری ٹریڈیشن ہے، یہ مطلب ساری دنیا میں بدنام کرنے کے بعد آپ پھر کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو واپس لے کے، اور کیا کوئی بہت بڑے ٹیلنٹ بھی نہیں ہے۔ یا تو ہونا کہ جی آپ ٹیلنٹ بیس، مجھے جو سمجھ لگ رہی ہے کہ عامر کو یہ ٹیلنٹ بیس کے اوپر واپس لانا چاہیے، جو کہ اس سے بھی بڑی جرم۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی ہم کتنے پیچھے ہیں باقی ملکوں سے، جہاں پہ ہم 2 نمبر کام کو پھر بھی رجسٹر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں جی، چلتا ہے ایسا دنیا میں، واپس لیا انہیں، کمال ہو گئی ہے یار۔
اسپاٹ فکسنگ کا یہ واقعہ انگلینڈ کے جس دورے میں ہوا، اس میں ٹیم کے بالنگ کوچ عاقب جاوید تھے، جو اب متحدہ عرب امارات کی ٹیم کے کوچ ہیں۔ عاقب جاوید نے یہ بات شدت سے محسوس کی ہے کہ اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرنے والے ان تینوں کھلاڑیوں نے کسی بھی موقع پر خود سے اپنی غلطی پر ندامت محسوس نہیں کی۔
4-5 سالوں میں ایک پکچر دیکھ رہا ہوں، اگر آپ بھی تھوڑا سا پیچھے دیکھیں تو کبھی بھی ایسا نہیں ان تینوں میں سے کبھی بھی نظر آیا کہ بھی یہ نیشنل پریس کے سامنے آئیں اور ریلی سوری فیل کریں کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، کوئی نیشنل لیول کے اوپر آ کے ریئلائز کریں، لوگوں کو ریئلائز کرائیں کہ بہت بڑا ان سے ایک نیشنل لیول کے اوپر بلنڈر ہوا اور وہ بہت سوری فیل کرتے ہیں۔ ایسی مجھے فیلنگ نہیں ان سے ابھی تک نظر آئی۔ یہ ریئلائز کرانا تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ کتنا غلط ہوا اور وہ کتنا برا فیل کر رہے ہیں اور ان کو معاف کیا جائے اور آگے بڑھنے کا موقع دیا جائے. اور پھر بھی اس کے معافی کے باوجود بھی میں تو یہ کہوں گا کہ ٹیم میں ڈالنا اور نیشنل ریپرزینٹیشن پھر بھی بہت مشکل ہے. میں اگر ہوں تو میرے سے تو ایسا نہیں ہوگا.
رمیز راجہ سے میں نے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ مغرب نے محمد عامر کو ایک کم عمر کے طور پر پیش کر کے ان کے کیے گئے جرم کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کی. مائک ایتھرٹن ہوں یا مغربی ذرائع ابلاغ، انہوں نے ہمیشہ محمد عامر کے لیے نرم گوشہ رکھا.
دیکھیں جی، ویسٹ کے لیے ایک بڑی یہ گریٹ سٹوری ہے. ویسٹ جو ہے وہ ہمارے سسٹم کو جانتے نہیں ہیں. انہوں نے ون آف یہ ایک انسیڈنٹ سامنے رکھ کے اس کے اوپر اپنے جو ان کے ویوز ہیں ان کو سامنے رکھا ہے. پاکستان تو دسا ہوا ہے ایسی ایگزامپل سے، اور اب سے نہیں پچھلے 15 سال سے. تو ان کو تو آئیڈیا نہیں ہے کہ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کی نگاہ سے نہیں دیکھنا، آپ کو ڈومیسٹک نگاہ سے دیکھنا ہے. اور ڈومیسٹک نگاہ زیرو ٹالرنس مانگتی ہے. بہت ہو گیا، بہت ہم نے سفر کر لیا ہماری کرکٹ میں. اور پھر ان پلیئرز کا کیا ہوگا جو کہ کلین کرکٹ کھیلتے رہے ہیں، جو ان کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور سڈنلی یہ جو تین تھے یہ میچ ہروانے کے چکر میں تھے. ان سے کسی نے پوچھا ہے کہ آپ کے ایموشنز کیا ہیں؟ مائیکل ایتھرٹن کا تو ایک سافٹ کارنر ہو سکتا ہے کہ اس کی عمر کی وجہ سے اس کو لیڈ آن کیا گیا. بٹ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ یہ آپ انٹرنیشنل کرکٹ جب 2 سال کی کھیل لیتے ہیں تو آپ بچے نہیں رہتے ہیں. جب آپ کو یہ پتا چل جاتا ہے جو کہ آپ کا کانٹریکٹ، اتنے پیسے آپ کو کم مل رہے ہیں کسی کاؤنٹی سے اور اتنے مجھے ملنے چاہیے جو کہ محمد عامر کی پلی تھی، تو آپ کو پتا ہے کہ آپ بچے سے بات نہیں کر رہے ہیں. یہ ویسٹ کے لیے ایک گریٹ سٹوری ہو سکتا ہے، پاکستان کے لیے گریٹ سٹوری نہیں ہے، بڑی شرمناک سٹوری ہے.
عاقب جاوید کو ڈر اس بات کا ہے کہ اگر یہ تینوں کھلاڑی پاکستانی ٹیم کا حصہ بن جاتے ہیں تو پاکستانی ٹیم غیر ضروری دباؤ کا شکار ہو جائے گی.
ایک پلیئر آپ لے کے ٹور کے اوپر جا رہے ہو اور سارے اس کی طرف کیمراز لے کے بھاگ رہے ہیں، اس کے اوپر لکھ رہے ہیں، دوبارہ سے وہ ساری چیزیں دیکھیے وہ باہر آ جائیں گی. انگلینڈ کا ٹور آتا ہے تو آپ انگلینڈ لے کے جائیں گے تو دوبارہ سے وہ ساری جو ہسٹری ہے وہ ساری پیپرز کھول کے رکھ دیں گے. تو ابھی مجھے تو بڑا مشکل لگ رہا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے اس چیز کو ابزارب کرنا اور آگے لے کے چلنا. آئی ایم شیور کہ جو باقی پلیئرز ہیں وہ بھی آڈ ہی فیل کریں گے، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک سٹگما ہے جو پاکستان کے اوپر لگا ہے، پاکستانی ٹیم کے اوپر لگا ہے. تو آئی تھنک ان کو کرکٹ کھیلنے دیں، لیکن پاکستانی ٹیم میں اس حالات میں اس وقت تو میرا نہیں خیال کہ ان کو فوراً لانا چاہیے.
اور آخر میں میں نے زحمت دی ریٹائرڈ جسٹس ملک محمد قیوم کو، جنہوں نے پاکستانی کرکٹ میں میچ فکسنگ کے بارے میں سب سے بڑی تحقیقات کی تھی. جسٹس قیوم سے میرا پہلا سوال تھا کہ انصاف کے تقاضے کیا کہتے ہیں کہ ان تینوں کرکٹرز کو واپس ٹیم میں لیا جانا چاہیے.
جرم تھا اس کا تلافی تو کر لیا ہے، اور اب تو جو ہے ان کے خلاف کوئی فردر بات تو ہے نہیں، تو اس لیے انہیں ساری عمر کے لیے روکنا تو میرا خیال ہے مناسب نہیں. جو سزا وہ مل چکی ہے اور وہ بھگت چکے ہیں وہ میرا خیال ہے کافی ہے.
جسٹس قیوم کو میں نے ان کی تحقیقات یاد دلاتے ہوئے پوچھا کہ سلیم ملک اور عطاء الرحمان پر تاحیات پابندی اور دیگر کھلاڑیوں پر جرمانے کے بعد بھی پاکستانی کرکٹرز اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے اور اسپاٹ فکسنگ اسکینڈل سامنے آ گیا، ایسا کیوں ہوا؟
مجھے افسوس ہے کہ اس پہ عمل درآمد نہیں کیا گیا، جس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ دوبارہ یہ انسیڈنٹ ہوا اور یہ ملک کی بھی بدنامی ہوئی. اگر وہ ریکمنڈیشن پوری ان طرح امپلیمنٹ کر دی جاتی تو میرا خیال ہے کہ آگے سے یہ چیز بند ہو سکتی.
اور جسٹس قیوم کے انہی ریمارکس پر اب سماعت اگلے ہفتے، مطلب یہ کہ عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
پروگرام کھیل کے میدان سے ترتیب و پیشکش تھی عبدالرشید شکور کی. ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر ایک بڑی خوبصورت پکچر گیلری لگی ہے، لکھا ہے اسپین میں ٹماٹروں کا میلہ. ہسپانوی شہر مونیل میں مشہور ٹماٹیانا فیسٹیول میں دنیا بھر سے ہزاروں سیاحوں کی شرکت ہوتی ہے. اس کا بیک گراؤنڈ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ گلیوں میں ٹماٹر ہی ٹماٹر ہوتے ہیں، ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ فٹ کی سطح بن جاتی ہے ان ٹماٹروں سے. لوگ ایک دوسرے کو ٹماٹر اٹھا اٹھا کر کے مارتے ہیں اور سب کو ٹماٹروں میں لال رنگ دیتے ہیں. اس کے پیچھے تاریخ یہ ہے کہ جب مسلمان اسپین میں آئے تھے، بلکہ کہیے کہ جب ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا اور جو قتل خون ہوا تھا، جب گلیوں میں مسلمانوں کا خون بہ گیا تھا، گلیاں خون سے بھر گئی تھیں، یہ اس خون کی یاد میں ٹماٹروں کا فیسٹیول ہوتا ہے. ہو سکے تو تاریخ پڑھیے گا، لیکن تصاویر اور گیلری ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر ضرور لگی ہے. تصویروں کے پیچھے بھی ایک کہانی ہوتی ہے، اصل خبر وہ بھی تو ہوتی ہے. ہو سکے تو ایسی خبر، بلکہ خبر کے دل میں اتر جایا کیجیے. سربین اختتام کو پہنچا، اس کے ایڈیٹر سے سقلین امام، پروڈیوسر فیاض احمد، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق اور لندن سے اینڈی کاکس۔ تو میں حسب معمول اپنی پوری ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا، سیربین سننے کا شکریہ۔ آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں محمد عبداللہ فاروقی کے ساتھ۔
پاکستان کے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے پاکستان اور بھارت کے درمیان سیالکوٹ کے مقام پر ورکنگ باؤنڈری کا دورہ کیا، جہاں مبینہ طور پر بھارت کی فائرنگ اور شیلنگ سے 8 شہری ہلاک ہوئے۔ ادھر بھارت نے بھی پاکستانی فائرنگ سے اپنے 3 شہریوں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کا کہنا ہے کہ جمہوریہ وسطی افریقہ کے ایک مسلح گروہ نے 163 بچوں کو رہا کر دیا ہے، جسے 10 ملیشیا گروپس کے درمیان امن معاہدے کا نتیجہ کہا جا رہا ہے۔ جاپان کی پارلیمنٹ نے قانون منظور کیا ہے جس کی روح سے بڑے اداروں پر لازم ہوگا کہ وہ خواتین کو ملازمتوں پر رکھنے اور انہیں ترقی دینے سے متعلق اہداف طے کریں، لیکن اس کی خلاف ورزی کرنے پر سزا کا تعین نہیں کیا گیا۔ اور عالمی طبی ادارے امدادی ادارے میڈیسن سان فرنٹیئرز نے بالی ووڈ کی نئی فلم فینٹم کے پروڈیوسرز کے خلاف اپنے ادارے کے امیج کو نقصان پہنچانے پر قانونی چارہ جوئی کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔